آج کا پارہ ان پاروں میں سے ہے کہ جس کو واقعی اگر ہم اس کا حق دے دیں تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. تزکیہ نفس کے اللہ بہترین پارہ ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 26ویں پارے کا آغاز کریں گے, اور اس پارے کو تزکیہ سیریز میں ہم جس ٹاپک پہ دیکھیں گے وہ ہے حبط اعمال, اعمال کا ضائع ہو جانا. پورے پارے کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس ایک پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو ضائع ہونے کی کتنی مختلف صورتوں کو پیش کیا ہے, اور ان سے بچنے کے طریقے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تھوڑا سا لفظ حب کو میں واضح کرتا کہ پھر آپ اس کو اسی اینگل سے سن سکیں اور سمجھ سکیں. حب کا جو لفظ ہے اس بارے میں بہت دفعہ آئے گا بھی, وہاں بھی آپ دیکھیں گے. ہا بات تو اس کا روٹ ہے, اور حب کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر کہ جانور بہت زیادہ چارہ کھا لے. امیجن کریں جانور کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے, بھر گیا, خوب اوپر تک اس کی رگیں تنی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس کو لوز موشن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سارا جسم کا جو کھانا تھا, طاقت تھی, وہ نکل جاتی ہے. انسانوں پہ دیکھ لیں, کبھی اگر کوئی بہت زیادہ کھا لے یا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یا فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا کھایا ہوتا ہے اس سے زیادہ نکلتا ہے. بس اس ایگزامپل کو اپنے پورے پارے کے دوران جہاں بھی لفظ آئے گا اس پہ غور کرنا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 16 دفعہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات کی ہے, جس کی ڈیٹیل ابھی نہیں دوست دے سی, لیکن انشاءاللہ اس بارے میں جہاں جہاں بھی آئے گا اس کو ہم نوٹ کریں گے. اور اعمال کو ضائع ہونے کا خبط اس سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے جانور بہت کھانا کھا لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نکلتا ہے, اسی طرح یہ پارا ان انسانوں کے بارے میں ہے کہ جو بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی معمولی سی غلطی کہہ لیں یا لا علمی یا اپنے آپ کو بالکل کیئر لیس کر دینا, آپ کہہ سکتے ہیں کیئر لیس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں. کچھ تاریخ کی مثالیں اس میں آئیں گی, کچھ صحابہ کرام کے واقعات کی بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی تھیں اور وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچاتے تھے. اور خاص طور پہ پھر اس میں ہم اپنے ان اعمال کو دیکھیں گے کہ جو زبان کی وجہ سے کل ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی ایک شخص آئے گا اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور خوش ہو رہا ہوگا اپنی نیکیوں کا ڈھیر دیکھ کر, لیکن اتنے میں اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی اور وہ اس کی کچھ نیکیاں لے جائے گا, پھر دوسرا آئے گا, اور ہوتے ہوتے لوگ آتے جائیں گے اور انسان اپنی نیکیاں اس کو دیتا جائے گا. ابھی لوگ موجود ہیں, نیکیاں ختم ہو گئیں, اس کے بعد پھر وہ اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے, اور تھوڑی دیر کے پہلے جہاں نیکیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا گناہوں کا ڈھیر بن چکا ہوگا. اور فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہے. یہ موضوع بہت قابل غور ہے. کچھ لوگ ہیں جو نیکی نہیں کرتے, مستی میں ہیں, موج میں ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 25 پارے پڑھنے کے بعد آج اس موضوع پہ بات کرنا ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی نیکیوں کو ضائع اگر کرتا دیکھیں تو ہمیں کیسا لگے. مثال ہے کہ آپ نے 25 دن آ کے قرآن مجید سنا, گھر سے نکلے, ایفرٹ کی, اور جو بھی راستے کی مشکلات ہوئیں صحیح, پھر آپ نے 25 روزے رکھے ہوں گے, پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں آپ کو اس راستے میں مشکل آئیں, تہجد اور تراویح کی صورت میں اور باقی جو بھی عبادات ہیں, ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے کہ ان میں سے تو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جائے گا میدان محشر میں اور اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا, فرشتوں سے کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکی کی تھی, وہ کہیں گے کی تھی, تو کہے گا ہے کدھر؟ فرشتے کہیں گے کہ وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں, ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں نیکیاں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے کے دوران دیکھتے رہیں گے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پارے کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الاحقاف. احقاف حقوف کی جمع ہے، ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں یہاں بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم اس کتاب کا نزول زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالباً یہ مسلسل پانچویں چھٹی سورت ہے کہ جس کی پہلی آیت میں کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اکثر جگہ اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کا تذکرہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بڑے علم کے ساتھ نازل کیا. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کی ساری چیزوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق اور ایک خاص مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیا. کیا تھا وہ مقصد؟ پارے کو ساتھ ہی لے کے چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، زمین اور آسمان بنائے، وہ کیا تھے؟ کہ ہم اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں یعنی اپنے جوارح کے ساتھ نیکیاں کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. جو شخص یہ کام کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے کائنات میں، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد نبھا رہا ہے اور اس کو پورا کر رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس سے غافل ہے وہ سمجھ جائے کہ پھر اس نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی سمجھا ہی نہیں، جیسا کہ کفار نے. مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی کہہ دے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایک بت نے بنایا، آسٹریلیا کسی دوسرے بت نے بنایا، پاکستان کے ایک کچھ صوبے کچھ ایک بت نے بنائے، کسی دوسرے نے، کچھ تو دکھاؤ. آخر کسی کو پوچھتے ہو تو اس کی کوئی وجہ، کوئی دلیل تو تمہارے سامنے ہونی چاہیے نا، تو ذرا لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ ان بتوں نے کیا بنایا ہے اور کس چیز کی وجہ سے تم ان کو پوچھ رہے ہو. یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ؟ چلو کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی سورج، کوئی چاند انہوں نے بنایا ہو. اس سے پہلی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں ہی تمہارے پاس ہو تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اس قرآن میں اور اس شریعت میں تو تمہیں اس کی کوئی گنجائش نہ ملی، لیکن چلو پچھلی شریعتوں کی ہی کوئی بات بتا دو کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ان سورج چاند ستاروں کو کسی اور نے پیدا کیا. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا کون ہے؟ کون جو ایسا کوئی ثبوت نہ دے سکے اور اس کے باوجود بھی پھر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو پکارتا رہے. جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں، پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. ایک قریب سی بات کہیں پڑی تھی کہ ایک شخص کہیں کھڑا دیوار کے ساتھ بڑے کان لگا کے غور سے سننے والے پوز میں تھا. کسی دوسرے شخص نے اس کو پوچھا، بھائی تم کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا تم خود سن لو. اور یہ جو سن رہا تھا یہ دیوانہ تھا، مجنو تھا، پاگل تھا. اس نے کہا اچھا ہٹو. وہ ہٹا، اس نے بھی کان لگا کے سننے کی کوشش کی. 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ کھڑا ہوا ہوگا، کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں سنائی دیا. کہنے لگا میں صبح سے کھڑا ہوں ادھر، مجھے کچھ نہیں سنائی دیا، تمہیں 5 منٹ میں کیسے سنائی دے گا؟ آپ ذرا سوچیں، ہے تو یہ ایک لطیف سی بات، لیکن وہ لوگ جو شرک کرتے کرتے اپنی زندگیاں ضائع کر چکے، غیروں کے در پہ چھک چھک کے اور ان کو راضی کرنے کی کوششوں میں اللہ کو ناراض کر چکے، کیا ان کو آج تک وہاں سے کوئی جواب آیا؟ تو لہٰذا شرک کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی تگلیل ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کوئی امیدیں تو نہیں لگائے بیٹھی. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں، حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کہہ سکو گے؟ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جملہ غور طلب ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی بالکل اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو ہمارے سارے حالات پتہ ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. کسی بھی نعت کے کوئی شعر یاد کر لیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھا گیا ہو کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر اس شعور کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کتنا سوچ دینے والا جملہ۔ حضرت علی نے بھی ایک موقع پہ ایک کافر سے یہی بات کہی تھی، وہ آیا اور کہنے لگا تم مسلمان کتنے کا مکل ہو، اب آخرت جس کو دیکھا نہیں، جس کے بارے میں صرف وہم ہے، اس کی بنیاد پہ دنیا کتنی لذتیں چھوڑے بیٹھے ہو، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں بولنا، ہم دیکھو کتنے مزے میں موج کر رہے ہیں۔ اب یہ ذالک ظن الذین کفر ہوئے نا، حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے بھائی بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ مر کے مٹے اور مٹی میں چلے گئے اور کچھ بھی واپس نہ ملا، تو ہم نے اگر اس دنیا میں کچھ چیزیں چھوڑی اور نیکیوں میں لگ گئے تو ہمارا کیا بگڑا؟ آخر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو برے کام سے رک جاتے ہیں، کسی کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے نا، صدقہ کر دیتے ہیں تو کسی کی مدد ہو گئی، اگر کوئی نیکی کے کام میں لگے تو گناہ سے بچ گئے، کچھ حرام چھوڑ دیا تو کیا ہے، حلال تو بہت ہے کھانے پینے کو۔ لیکن تم سوچو کہ اگر ہمارا گمان ٹھیک ہوا تو تمہارے ساتھ کل کیا ہو۔ اتنی مدلل بات تھی کہ اس شخص کا دل ہل گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جوامع الکلم کر دے کہ تھوڑی بات میں لوگوں کے دلوں کو ہلا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کل ہونے کے حوالے ہے۔ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں، اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ تکبر کی بات کہ اگر یہ کوئی اچھی کتاب ہوتی تو بڑے بڑے لیڈر اس کو مانتے، بڑے بڑے سردار مانتے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی اچھی کتاب نہیں، کیونکہ اس کو عام لوگ مان رہے ہیں۔ چونکہ ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یہ ہے قرآن پاک کا مقصد نزول، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کو پھر ڈرائے، ان کو آگاہ کرے کہ لوگوں تم ایک بہت برے انجام کی طرف جانے والے ہو، اور اس کے برعکس وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو بشارت دے گی، خوشخبریاں دے گی کہ تم نے زندگی میں اگر کچھ محنتیں کی، کچھ کام کیے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ نے سب کچھ پلٹا کے تمہیں واپس دے دیا۔ کون ہوتے محسن؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں بھی آ گئی بات استقامت کی، یہاں ہم استقامت کو اب ایک ڈفرینٹ اینگل میں دیکھیں گے، ہفتے عمل کے رنگ میں۔ ہم نے ابھی پارے کا تھیم سن لیا کہ اعمال کا خپت ہونا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، لیکن بعض لوگ اس نیکی کے بعد کچھ ایسے غلط کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیے ہوئے وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ سب سے پہلی چیز جس کے اندر نہ رہے تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ کفر ہے۔ مرتد کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جو ہی وہ اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے اس کے پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، تو بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ پھر شرک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مشرک عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح بدعتی، جو شخص سنت پہ قائم نہ رہے، اس کے اندر استقامت نہ رہے، وہ لوگوں کو رنگ رلیوں والا دین دیکھتے ہوئے اور کہے کہ اب تو اتنے سال سے ایک ہی قسم کی عبادات کر رہے ہیں، چلو کوئی نیا ورژن لاتے ہیں، کوئی نئی کام دین کا نیا شروع کرتے ہیں، تو بدعتی کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرائض کا منکر، جس کی زندگی میں نماز نہیں، وہ جتنے مرضی صدقہ خیرات کرے، خبیثت اعمالہم فلا ثم استقاموا کے اینگل پہ اس کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ پورے پارے کو کور کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ ایک لسٹ بنائیں گے پورے پارے میں कि कितनी चीज़ों का तذکرہ कि जिसके बाद हमारी नेकियां ज़ाया होती हैं। फिर इसी तरह कुछ नमाजों का पढ़ना और कुछ का ना पढ़ना पढ़ी हुई नमाजों को भी ज़ाया कर देता है। अल्लाह को अधूरी और टूटी हुई चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि गीबत के बारे में हदीस में आता है कि गीबत इंसान के अमाल को खा जाती है, ज़ाया कर देती है, इंसानों को तकलीफ देना। तो यहाँ इस्तकामत के रंग में हम अपने आप को देखें। बाज़ दफ़ा एक काम नेकी का करना, बाद में उसी नेकी के खिलाफ हो जाना। बाज़ लोग बड़े तपाक से नेकी का कोई काम करते हैं क्योंकि उस वक़्त मुवाफ़कत होती है। जब ज़रा जहन भटका, ज़रा उसके अंदर मुगालता आया, शक शुबा आया, उसी नेकी से लोगों को रोकने वाले बन जाते हैं। उनके पिछले कामों की फिर कोई परवाह नहीं रहती। हम सब के लिए ये बड़ी काबिले गौर बात है कि क्या मेरी ज़िंदगी में इस्तकामत है। कोई नेकी करती हूँ तो क्या उसके ऊपर कायम भी रह सकती हूँ। बाज़ दफ़ा एक इंसान सारी ज़िंदगी अच्छे काम करता है, आखिरी उम्र में अकीदा बिगड़ गया, इस्तकामत नहीं रही, वो सारी नेकियां ज़ाया हो गई। आप देखिए कि पकी हुई हंडिया ज़ाया हो जाए कैसा लगेगा। बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत से खाना पकाया और उतार के नीचे रखने लगे थे तो पतीली हाथ से गिरी, सारे किचन में खाना बिखर गया। इसको महसूस करेंगे इस पूरे पारे में तो इंशाल्लाह फिर ये चंद पारे जो रह गए हैं इसके अंदर हम और ज़्यादा तपाक से रहेंगे, ताकि कोशिश करेंगे इसको सुनने की, सीखने की, ताकि हमारी नेकियां ज़ाया ना हों।